बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम, कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और सामईन, हमारी ये नशियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। और ये है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम यादों के झरों के नशर होगा, और उसके बाद प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत, और आईने सहाफत के बाद प्रोग्राम इस्लाम की मार्फत नशर होगा, और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम मुकद्दस दिफा। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समाइन, पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ انقلاب کے مخالفین اسرائیل، امریکہ اور علاقائی رجت پسندوں کی مخالفت کے باوجود ایران سربلند رہا ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا بیان، ملک میں نیا انتخابی نظام لانے اور بیرون ملک پاکستانیوں کی مشارکت کو یقینی بنانے پر زور۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں مسلح علیحدگی پسندوں اور سیکیورٹی دستوں کے درمیان تصادم، 3 کے مارے جانے کی خبر۔ افغانستان میں خانہ جنگی میں شدت، مختلف علاقوں میں طالبان اور افغان افواج کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہماری ایٹمی صنعت نہ صرف پوری طرح باقی ہے بلکہ حالیہ مہینوں میں اس میں مزید پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل، سعودی عرب، امریکی انتہا پسند اور انقلاب دشمن عناصر شروع سے ہی ایٹمی سمجھوتے کے مخالف تھے، اور وہ ہمیشہ ہی اس میں رخنا اندازی کرنا چاہتے تھے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ مذکورہ ممالک کی حکومتوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ شخص یعنی ٹرمپ کے ارد گرد اکٹھا ہو کر اس سے کہا کہ تم اگر ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل جاؤ تو یہ سمجھوتا ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان ملکوں نے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باور کرا دیا کہ امریکہ کے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنے کے صرف 24 گھنٹے بعد ایران بھی ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل جائے گا۔ اس وقت کے بعد دنیا یہ بھول جائے گی کہ امریکہ پہلے معاہدے سے نکلا ہے اور ایٹمی معاہدہ ختم ہونے کی ساری ذمہ داری ایران کے سر جائے گی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کے یہ اندازے غلط ثابت ہوئے اور انہیں اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ایران کے اس نظام کو کمزور کریں اور اس کی کمر توڑ دیں اور ایرانی اقتصاد کا شیرازہ بکھر جائے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان تمام سازشوں کے باوجود ایٹمی سمجھوتے کے تحت ایران کی ایٹمی صنعت پوری طرح باقی رہی۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران کا ایٹمی توانائی کا محکمہ 20% اور 60% تک یورینیم افزودہ کر سکتا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہمیں یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھانے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایران اپنی اس طاقت و توانائی کو ثابت کر چکا ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے تحریک حماس و جہاد اسلامی کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخعلہ نے ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایران کے نو منتخب صدر نے اس موقع پر ایک بار پھر صہیونیوں کے خلاف شمشیر قدس نامی جنگ میں فلسطینیوں کی کامیابی کی مبارکباد دی اور کہا کہ یقین رکھیں کہ ایران فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا اور بیت المقدس کی آزادی تک اس کا دفاع کرتا رہے گا۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کی اور اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے ملت فلسطین کی بے دریغ حمایت کی قدردانی کی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخعلہ نے بھی نو منتخب ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ایران کی جانب سے ملت فلسطین اور استقامت کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ مغربی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا ساتواں دور تہران میں نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے ممکن نہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے ایٹمی مذاکرات کے شیڈول سے مبینہ طور پر مطلع دو مختلف ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا اگلا دور اگست میں ہونے کی توقع ہے۔ ایک اور یورپی ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بلومبرگ کو بتایا ہے کہ توقع ہے کہ تہران سید ابراہیم رئیسی کے بطور صدر حلف اٹھانے کے بعد مذاکرات پھر سے شروع کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ ایٹمی معاہدے کی صورتحال واضح کرنے کی غرض سے ویانا میں پچھلے چند ماہ سے جاری مذاکرات کے ساتویں دور کے انعقاد کے بارے میں اب تک کی یہ پہلی قیاس آ رہی ہے۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری ویانا مذاکرات کے چھٹے دور کے اختتام کو 23 روز گزر جانے کے باوجود اگلے دور کے مذاکرات کے بارے میں کسی حتمی تاریخ کا تحال اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ایران اور 5+1 نے کئی برس کے مذاکرات کے بعد جولائی 2015 میں ویانا میں ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واشنگٹن کو اس عالمی معاہدے سے نکالنے اور ایران کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب امریکہ کے جو بائیڈن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابی عمل میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کی انتخابی عمل میں شمولیت اور رائے دہندگان کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں پہلی بار ایسا نظام لا رہے ہیں جس سے پاکستانی عوام کو بڑی امیدیں ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا انتخابی نظام لائیں گے کہ اپوزیشن الیکشن ہار جانے کے بعد بھی انتخابی نتائج کو تسلیم کرے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ 90 لاکھ سمندر پار پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں, ان کی ترسیلات زر سے ملک چل رہا ہے, انتخابات میں ان کی شرکت کو یقینی بنانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پولنگ ختم ہونے اور ووٹوں کی گنتی کے دوران دھاندلی ہوتی ہے, اس لیے ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ ای گورننس لے کر آئیں. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے. پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کے 4% سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1980 نئے کرونا مریضوں کا اندراج ہوا. اس دوران کرونا کے مزید 24 مریض لقمہ اجل بن گئے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 738 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں. قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں محکمہ صحت ملک میں کرونا کی چوتھی لہر شروع ہونے کی بابت بار بار انتباہات جاری کر رہا ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کے باوجود 38,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اعلان کیا گیا ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو بتایا ہے کہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38,792 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 41,000 مریض شفایاب ہوئے ہیں. اس دوران کرونا کے مزید 624 مریض جان کی بازی ہار گئے, جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 411,408 ہو گئی ہے. کرونا کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی.
ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے, جسے دیکھتے ہوئے بازاروں اور سڑکوں پر رونق لوٹ آئی ہے. لیکن بازاروں اور پبلک مقامات کے ساتھ ساتھ اب سیاحتی مقامات پر لوگوں کی بھیڑ اور کرونا پروٹوکول کی پہم خلاف ورزی تشویش کا سبب بن رہی ہے.
کرونا کی بیماری ہے, اس کا ہم خامیازہ بھگت چکے ہیں. بہت سارے پریوار سفر کر رہے ہیں, بچے, لیڈیز, بہت سارا نقصان ہوا, آرتھک نقصان ہوا ہے, ہمارا سواستھ خراب ہوا ہے, دیش کی ارتھ ویوستھا خراب ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے جو بھی پروٹوکول ہے, مطلب ماسک لگانا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, بھیڑ سے بچ کے ہمیں چلنا ہے, وہ ہمارا کرتویہ ہے.
ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی اور سیاحتی مقامات اور بازاروں میں امنڈ رہی بھیڑ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کرونا کی پازیٹیوٹی ریٹ پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کرونا کے سبب سیاحت اور بازار کو کافی نقصان ہوا ہے, لیکن اب جب بازار کھلے ہیں بغیر ماسک کے بھیڑ جمع ہونا باعث تشویش ہے. دریاسنا ہندوستان میں ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی کرونا کی تیسری لہر شروع ہونے کی بابت خبردار کیا ہے. مذکورہ ایسوسی ایشن نے بھی کرونا پروٹوکول کی بابت لوگوں کی عدم سنجیدگی اور لاپرواہی کو افسوسناک بتایا ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کووڈ کے خلاف جنگ میں ڈھیل نہیں برتنے کی اپیل کی ہے.
ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے, سیکھنے کے علاوہ ہمیں دوسرے کو اویئر بھی کرنا چاہیے. اس میں جتنی ریسپانسبلٹی آئی ایم اے کی ہے اتنی ریسپانسبلٹی ہماری بھی ہے.
ہندوستان میں کرونا ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 38 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. کرونا کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور کرونا پروٹوکول کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزی کرونا کی تیسری لہر کا سبب بن سکتی ہے, جس کی جانب آئی ایم اے نے خبردار کیا ہے. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دہلی.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں سیکیورٹی دستوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ایک شبانہ تصادم میں کم سے کم 3 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے. جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات پلوامہ میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر آپریشن شروع کیا. آپریشن میں جموں کشمیر پولیس کے علاوہ سی آر پی ایف اور راشٹریہ رائفلز کے دستوں نے بھی حصہ لیا. کشمیر زون پولیس کے آئی جی وجے کمار کا کہنا ہے کہ تازہ تصادم میں مارے جانے والے تینوں مسلح علیحدگی پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا. افغانستان کے مختلف علاقوں خاص طور سے غزنی اور قندھار میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور بعض علاقوں میں فریقین نے پیش قدمی بھی کی ہے. اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قندھار اور غزنی شہروں پر شدید حملے کیے ہیں اور ان دونوں شہروں کے بعض علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے, جبکہ بعض علاقوں میں گھمسان کی جنگ جاری ہے. طالبان نے غزنی شہر کے 6ویں سیکورٹی زون پر قبضہ کر لیا ہے اور پہلے اور دوسرے زون کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں, جبکہ اس صوبے کے مالسان ضلع کو طالبان جنگجوؤں نے رات میں ہی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور جاغوری ضلع کے اطراف میں جھڑپ جاری ہے. غزنی کی صوبائی کونسل کے سربراہ نصیر احمد فقیری نے بتایا ہے کہ جنگ اور پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ شہر کے مرکز تک پہنچ چکا ہے اور اس وقت غزنی شہر کا 50% علاقہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. قندھار اور غزنی کے ممبران پارلیمنٹ اور بعض شہریوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر طالبان کی پیش قدمی پر توجہ نہیں دی گئی تو اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے. صوبہ قندھار سے بھی رپورٹ ملی ہے کہ شہر کے 5ویں، 6ویں، 13ویں اور 15ویں سیکورٹی زون میں فوج اور طالبان کے درمیان شدید جنگ جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ قندھار کے اسپتال جنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے بھرے ہوئے ہیں. قندھار کے ایک شہری خلیل احمد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے قندھار میں جنگ پر بھرپور توجہ نہیں دی تو اس شہر پر بھی طالبان کا قبضہ ہو جائے گا. افغانستان کے صوبے بامیان سے بھی رپورٹ ملی ہے کہ صوبے کے سیغان ضلع پر منگل کی رات طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس صوبے کے بعض اضلاع میں جھڑپ کا سلسلہ جاری ہے. یہ صوبہ بامیان کا پہلا ضلع ہے جو گزشتہ 20 برس کے بعد پہلی بار طالبان کے کنٹرول میں آیا ہے. دریاسنا پاکستان کے ساتھ افغانستان کی بین الاقوامی اور نہایت اہم گزرگاہ طالبان کے کنٹرول میں آ گئی ہے. پاکستان کے ایک سیکورٹی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر قندھار کے جنوب میں واقع چمن اسپین بولدک سرحدی گزرگاہ پر طالبان کا قبضہ ہونے کی تصدیق کی ہے. اس سلسلے میں ابھی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. طالبان نے حالیہ دنوں میں افغانستان کے سرحدی علاقوں میں واقع کئی گزرگاہوں اور کسٹم مراکز پر قبضہ کر لیا ہے. طالبان نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کے 85% علاقے اس کے کنٹرول میں ہیں. اس درمیان حالیہ دنوں میں افغانستان کے بعض علاقے کبھی طالبان کے قبضے میں چلے گئے تو کبھی وہ افغان فوج کے کنٹرول میں آ گئے. ان حالات میں افغانستان کے عوام نے گزشتہ 20 برس کے دوران اس ملک میں امریکہ کی کارکردگی کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان پر حملہ نہ کیا ہوتا تو زندگی معمول کے مطابق ہوتی.
عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر ناصریہ کے کرونا ہاسپٹل میں آتش زدگی سے جاں واق ہونے والوں کی تعداد 124 ہو گئی ہے. المعلومہ نیوز ایجنسی نے بدھ کو عراق کے سول ڈیفینس سینٹر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شہر ناصریہ کے امام حسین اسپتال میں لگنے والی آگ میں ہونے والی اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہیں, جبکہ 10 افراد اس سانحے میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اور سامعین، گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو. سعودی عرب میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور آل سعود خاندان میں اقتدار کی رسہ کشی کا موضوع علاقائی اور عالمی میڈیا میں سر اٹھاتا جا رہا ہے. سعودی عرب میں انسانی حقوق کا مسئلہ تو عالمی اداروں میں بھی زیر بحث رہتا ہے، لیکن اس وقت خود آل سعود خاندان میں اقتدار کے حصول کی جنگ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. اسی موضوع پر ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت آل سعود خاندان اپنی تاریخ کے ایک انتہائی کرٹیکل اور ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ اقتدار کے لیے رسہ کشی اپنے پورے عروج پہ نظر آ رہی ہے. جب تک عبدالعزیز کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کا سلسلہ تھا، ایک بھائی کے بعد دوسرا بھائی اقتدار میں آتا رہا، تو اس میں اختلاف کی نوعیت یہ نہ تھی. لیکن سلمان بن عبدالعزیز نے اقتدار میں آ کر جو اپنی پرانی اقدار یا جو اس خاندان کی یعنی آل سعود کی جو روش چل رہی تھی، اس کے اندر ایک تبدیلی لائی، اور اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اختلافات اپنی شدت پہ پہنچ چکے ہیں اور اقتدار کی رسہ کشی اپنے عروج پہ ہے. اب بھائیوں کی بجائے بیٹوں کا نمبر آ رہا ہے اور وہ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی عبدالعزیز کا ایک آدھ بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، لیکن شاید ایج کا پرابلم یا دوسرے سیاسی مسائل ایسے ہیں. تو جب سلمان بن عبدالعزیز اقتدار میں آئے تو شروع میں انہوں نے بن نائف کو اپنا ولی عہد بنایا، اور عام طور پہ یہی سامنے آ رہا تھا کہ بن نائف ہی آئندہ کے بادشاہ ہوں گے. لیکن شاہ سلمان کا بیٹا بن سلمان، محمد بن سلمان، ایم بی ایس بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اقتدار کی بھوک اتنی شدت سے تھی اور وہ اقتدار کا اتنا دیوانہ تھا کہ اس نے وہ ساری جو آل سعود خاندان کی اقدار اور ویلیوز کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے اپنے باپ پہ دباؤ ڈالا، یا باپ مجبور تھا یا باپ انزائمر کا مریض ہے. بہرحال بہت سارے تبصرے ہیں کہ شاہ سلمان تو بس ایک نام نہاد ایک بت ہے اور ایک چلتی پھرتی لاش ہے کہ جو موجود ہے. تمام تر فیصلے جو ہیں وہ محمد بن سلمان ہی کرتے ہیں. لہٰذا جب 2017 میں بن نائف کو ولی عہد بنایا گیا تو اس وقت ہی اندرون خانہ سازشیں تیز ہو گئی تھیں، اور بن سلمان نے اپنا پورا زور لگایا کہ ولی عہدی کا جو منصب ہے وہ بن نائف کی بجائے بن سلمان کے پاس ہونا چاہیے، یعنی محمد بن سلمان کے پاس ہونا چاہیے. اور پھر ایسے ہی ہوا، مختلف سازشوں کے نتیجے میں بالآخر بن سلمان ولی عہد بننے میں کامیاب ہو گئے. جو اپنی ایج کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے یقیناً بن نائف سے کم اور کمزور ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کو بعض طاقتوں کی حمایت تھی، اور ظاہر ہے اس میں خود سلمان بن عبدالعزیز صفحے اول میں تھے، پیش تھے. تو بن سلمان جب اقتدار میں آ گئے، گویا جب وہ ولی عہد بن گئے، تو اس ولی عہدی کے بعد انہوں نے تقریباً تمام اہم منصب اپنے کنٹرول میں لے لیے. بظاہر ممکن ہے اس کے اوپر کوئی اور فرد موجود ہو، لیکن تمام تر اختیارات بن سلمان نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اس میں بالخصوص وزیر دفاع کا جو عہدہ تھا وہ خصوصی طور پہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اسی طرح اور بھی کئی شعبہ جات تھے کہ جو ڈائریکٹ ان کے ساتھ وابستہ تھے، اور ظاہر ہے اس صورت میں انہیں ایک ری ایکشن کا بھی سامنا تھا خاندان کے اندر. جو بن نائف کے حامی افراد تھے یا بن نائف کا جو حامی دھڑا تھا، وہ بھی بن سلمان کے مقابلے میں آ گیا. اب بن سلمان کے لیے ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بن نائف کو اپنے راستے میں سے ہٹا دے. اب اس کے لیے جو سازش تیار کی گئی وہ محمد بن نائف کو کرپشن کے الزام میں اور حتیٰ بغاوت کے انڈائریکٹ الزامات میں اس طرح کے مختلف الزامات لگا کے اس کو گرفتار کیا گیا، اور ساتھ ہی بن نائف کے ساتھ اور بھی خاندان کے کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں ان کے ایک چچا بھی شامل ہیں. اور اس کے بعد جو خبریں باہر آئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں کہ انہوں نے نہ صرف بن نائف کو گرفتار کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خاندانی جنگوں میں جو مقابل امیدوار ہوتا ہے اس کو عقوبت خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، کال کوٹھیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن بن نائف کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہوا. نہ صرف یہ کہ ان کو منظر عام سے ہٹایا گیا, ان کو قید خانے میں اور عقوبت خانے میں ڈالا گیا, بلکہ گرفتاری کے وقت ہی ان پہ تشدد جو ہے وہ روا رکھا گیا. اور ابھی جو مختلف آزاد ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ بن نائف پہ شدید قسم کا تشدد کیا گیا, وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں جس میں شوگر جیسی بیماری بھی ان کو لاحق ہے. اور ظاہر ہے اس بیماری کے لیے جو میڈیسن لازم ہوتی ہیں وہ ان کو مہیا نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ جو دوسرے تشدد کے طریقے ہیں وہ بھی سارے آزمائے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بن نائف کے ان عقوبت خاندوں سے زندہ آنے کے امکانات کم سے کم ہو رہے ہیں, اور یہ مختلف ذرائع سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں. البتہ آل سعود خاندان سے اور بالخصوص بن سلمان سے اس طرح کی توقع کی جا رہی ہے. اس کا جو ماضی ہے, بالخصوص اگر ہم جمال خاشقجی کے قتل کی مثال سامنے رکھیں کہ جس بہیمانہ انداز سے اس کو ترکی میں سفارت خانے میں بلا کے, جس انداز سے اس کو چیر پھاڑ کے, ایسے جانوروں کو بھی جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جاتے, جس طرح اس کو جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو بریف کیسوں کے اندر ڈال کے جو ہے وہ سفارت خانے سے باہر یا کہیں اور منتقل کیا گیا, تو بنیادی طور پہ شاہی نظاموں میں, خاندانی نظاموں میں اس طرح کی لڑائیاں اور اس طرح کے انتقام ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, اور یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے. لیکن اس دور میں کہ جب انسانی حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں, جب انسان کی عظمت کے لیے بڑے بڑے عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں, تو اس دور میں بھی اگر کوئی حکومت, کوئی فرد اس طرح کے اقدامات کرتا ہے اور عالمی حقوق کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں, یا وہ بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھتے ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو یہ دو طرح کا ظلم ہے. ایک تو ظلم خود آل سعود کا ظلم ہے کہ جس میں بن سلمان جیسے جابر اور متشدد قسم کے افراد جو ہیں وہ اقتدار میں موجود ہیں اور اپنے مخالف کو اس انداز سے کچل رہے ہیں, اپنے مخالف کو میدان سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ عالمی اداروں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. بن سلمان پہ ایک دباؤ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کے مظالم کا مرتکب نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی امریکہ اور یہی بڑی طاقتیں, برطانیہ ہو, فرانس ہو, اگر اپنے مخالف کسی ملک کے اندر اس طرح کی کوئی کاروائی ہو رہی ہو, اس طرح کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بظاہر ہو رہی ہو, اور لیکن اس کے پیچھے اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی جو بہیمانہ انداز ہے وہ نہ ہو, وہاں پہ بھی جا کے یہ شور شرابہ کرتے ہیں, عالمی اداروں کے اندر ان ممالک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جہاں پہ حقیقت میں انسانی حقوق کی اس طرح خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن جہاں پہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا پامالی ہو رہی ہے, جہاں پہ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر 30,000 سے زائد اس وقت جو ہیں وہ قیدی بغیر کسی جرم کے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ تو حماس کے رہنماؤں کو بھی سعودی عرب نے معاف نہیں کیا اور وہ بھی اس وقت جو ہیں بعض سعودی جیلوں میں موجود ہیں, اور خود بن نائف جو سابق ولیعت بھی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ابھی خبریں بہت تواتر سے سامنے آ رہی ہیں, اور یقیناً اگر یہی کیفیت رہی تو ان کا جیلوں سے باہر آنا ناممکن ہو جائے گا. لیکن کیا اس پہ کوئی آواز اٹھے گی؟ کیا بن سلمان, کیا آل سعود کے خلاف, کیا اس خاندانی نظام کے خلاف عالمی سطح پہ کوئی آواز اٹھے گی؟ کیا یونائیٹڈ نیشن کے اندر کوئی اس طرح کی قرارداد سامنے آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب رائے عامہ مانگ رہی ہے. اس وقت میڈیا کے اندر یہ سوال گشت کر رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اگر امریکہ کا دوست کرے تو وہ خلاف ورزی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دشمن بظاہر اس طرح کی حرکت کرے اور اس کے اندر بھی انسانی حقوق کی اس طرح وائلنس بھی نہ ہو تو اس کو کس انداز سے ذلیل کیا جاتا ہے, اس کو کس انداز سے اداروں کے اندر اس کے خلاف قراردادیں پیش کی جاتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اس بہانے سے اس ملک کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب بن سلمان اور خود شاہ سلمان کے عنوان سے ویسے کے ویسے تعلقات ہیں, کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. لیکن بہرحال خدا کی لاٹھی تو یقیناً بے آواز ہے. اس خاندان کے مظالم کا انتقام یقیناً خداوند عالم کی ذات لیں گے.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 23 تیر 3 ذی الحجہ اور 14 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. تین ذی الحجہ سن 520 ہجری قمری کو ایران کے مشہور شاعر خاقانی ایران کے شہر شیروان میں پیدا ہوئے. وہ ایک عرصے تک اپنے چچا کے پاس رہے جو اپنے دور میں علم و دانش میں مشہور تھے. خاقانی نے اپنے چچا سے مختلف علوم و فنون حاصل کیے. سن 551 ہجری قمری میں خاقانی حج کے لیے گئے اور اس زمانے میں انہوں نے مکے کے روحانی ماحول اور حج کے اعمال کی عظمت کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا. اس کے بعد وہ عراق گئے جہاں اس سرزمین کے بزرگوں اور عظیم شخصیتوں سے ملاقات کی اور اپنے مشاہدات پر مبنی معروف کتاب تحفۃ العارفین تحریر کی. خاقانی کا جو دیوان موجود ہے وہ غزل، رباعی، ترجی بند اور قصیدے کے 18,000 اشعار پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ ایران کے شہر تبریز میں گزارا اور سن 595 ہجری قمری میں وفات پائی. چودہ جولائی سن 1789 عیسوی کو انقلاب فرانس کے عروج کے دوران قلعہ باسٹل پر عوام کا قبضہ ہوا اور اس کا بڑا حصہ نابود ہو گیا. یہ قلعہ سن 1369 میں فوجی مقاصد کے تحت بنایا گیا تھا، جس کو بعد میں ایک ہولناک قید خانے میں بدل دیا گیا، جہاں سیاسی قیدیوں، خاص طور پر جمہوریت پسند کارکنوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا. قلعہ باسٹل فرانسیسی بادشاہوں کے روب و دبدبے اور استبداد کی علامت سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس پر عوامی قبضے سے انقلاب فرانس کامیابی کی دہلیز پر پہنچ گیا. اس قلعے پر قبضے کے بعد بادشاہ اور ملکہ ہزاروں عمرا سمیت مارے گئے. چودہ جولائی سن 1861 عیسوی کو دنیا کی پہلی مشین گن بنائی گئی. امریکی سائنسداں گیٹلنگ نے اسلحے کے موجدین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ہتھیار کو ایجاد کیا. گیٹلنگ کی بنائی ہوئی مشین گن آٹومیٹک نہیں تھی، بلکہ اس کی لبلبی دبانے سے فائرنگ ہوتی تھی. بعد میں مشین گنوں کی ساخت میں پیش رفت ہوئی اور آج یہ ایک خودکار اور مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے. چودہ جولائی سن 1958 عیسوی کو عراق میں جنرل عبد الکریم قاسم نے شاہی حکومت کا خاتمہ کر کے جمہوری حکومت قائم کی. اس کودتا کے دوران عراق کے بادشاہ فیصل دوم، ولی عہد شہزادہ عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السید کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ بادشاہ کے سارے حامیوں کا بھی صفایا کر دیا گیا. جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جنرل عبد الکریم قاسم نے، جو قوم پرستی کا رجحان رکھتے تھے، ملک کی باگڈور سنبھال لی اور تقریباً 6 سال تک ملک کے حکمران رہے. جنرل عبد الکریم قاسم کو 9 فروری سن 1963 کو قتل کر دیا گیا. تیئیس تیر سن 1362 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کا پہلا دور شروع ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق مجلس خبرگان حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، جس کے اراکین فقہا ہوتے ہیں، جن کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں. مجلس خبرگان کی اہم ترین ذمہ داری رہبر کا انتخاب اور قیادت کے کام پر نظر رکھنا ہے. مجلس خبرگان کے اراکین 8 سال کے لیے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. تیئیس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، محقق اور مصنف ڈاکٹر مہدی حمیدی شیرازی کا انتقال ہوا. وہ سن 1293 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر حمیدی نے فارسی شاعری سے متعلق متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں سبک شناسی، تنقید، تاریخ ادب اور صناعات شعری کے بارے میں ہیں۔ شگوفے، دریائے گوہر، زمزم شب اور بہشت سخن ڈاکٹر حمیدی کی اہم کتابیں ہیں۔ تیئیس تیر سن 1372 ہجری شمسی کو تاریخ ایران کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر عبدالحادی حائری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1314 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حوزۂ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ الحاج شیخ عبدالکریم حائری کے پوتے تھے۔ ڈاکٹر حائری الہیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے اور وہاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر حائری کو آئینی تحریک اور اس میں علماء کے کردار کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل تھی۔ ڈاکٹر حائری نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک اہم کتاب ایران میں تشیع اور آئینی تحریک لکھی ہے، جو فارسی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ 20 سال میں افغانستان میں امریکی جرائم اور امریکی شکست کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، افغانستان میں امریکہ کے ذریعے قیدیوں پر تشدد کرنے اور ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کی وسعت کو نظر انداز کر بھی دیا جائے، تب بھی ایسے ثبوت و شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں سے باز پرس کرنے کے لیے جدید ترین تکنیک پر عمل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے، اس کی منظوری اور اس کا حکم دینے میں جارج بش حکومت کے اعلی حکام کی براہ راست مداخلت تھی یا ان کو اس منصوبہ بندی کا علم تھا۔ ایک اخبار کی رپورٹوں کے مطابق منظر عام پر آنے والی حکومت امریکہ کی خفیہ دستاویزات اور قیدیوں پر تشدد اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے بارے میں امریکی کانگریس کی طرف سے کی گئی تحقیقات سب اس بات کی غماز ہیں کہ قید خانوں میں مذکورہ منصوبہ بندی پر عمل کرنے اور افغان قیدیوں سے ہونے والی تکلیف دہ باز پرس کے احکامات امریکی حکام نے دیے تھے، جس کی تصدیق وائٹ ہاؤس کے اعلی حکام، امریکی وزارت قانون، وزارت جنگ اور خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی طرف سے ہو چکی ہے۔ لہذا بش حکومت کے اعلی عہدیدار، سی آئی اے اور وزارت جنگ کے اعلی افسران کے تعاون سے افغانستان میں اسیران جنگ اور دیگر گرفتار شدگان سے باز پرس کے دوران جدید ترین تکنیک سے استفادے کا قانونی بہانے کی تلاش میں تھے۔ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی مسلحانہ جھڑپوں کے دوران گرفتار شدہ افراد سے تشدد آمیز باز پرس کرنے والے اہلکاروں کو اپنے اعلی افسروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پاسپورٹس میں جدید ترین تکنیک استعمال کرنے کی یہ توجیہ کی گئی ہے کہ امریکی حکام حسن نیت رکھتے تھے اور ان کے مطابق پاسپورٹس کرنے والے اہلکار گرفتار کیے گئے افراد کو واقعاً تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بین الاقوامی فوجداری قانون کی روح سے فوجی افسران اپنے ملک کے قوانین کے مطابق اپنے ماتحت اہلکاروں کے لیے کسی کام کے احکامات جاری کرتے ہیں، تو وہ ان اہلکاروں کے ذریعے انجام پانے والے کام سے باخبر ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود پاسپورٹس کے دوران جدید ترین تکنیک سے ہونے والے تشدد کو نہیں روکتے ہیں، تو اس تشدد کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں اور سی آئی اے کے اہلکاروں کے جنگی جرائم کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ افغانستان پر امریکی حملے کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی آئے دن امریکہ کے جنگی جرائم سے متعلق نئے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ روم منشور میں درج انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف فوجداری قانونی کاروائی ضروری ہے، اگرچہ حکومت امریکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اصل مخالفین میں شامل ہے اور قانونی تعزیری کاروائی کے ڈر سے اس نے اس بین الاقوامی عدالت کی رکنیت بھی حاصل نہیں کی ہے، لیکن حکومت افغانستان کی رکنیت کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ یہ جرائم افغانستان کے قلمرو میں انجام دیے گئے ہیں، جنگی جرائم کے خلاف قانونی کاروائی کا امکان پایا جاتا ہے۔ افغانستان پر امریکی حملہ، داخلی مسلحانہ تنازعات، نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ سے متعلق اصولوں کی بنیاد پر اور 1949 کے جینوا کنونشن کے ذیل میں آتا ہے، جو کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے مسائل میں شامل ہے۔ انسان دوستانہ قوانین بین الاقوامی قوانین کا ایک حصہ ہے، جن کے تحت مسلحانہ تنازعات میں طاقت کے استعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جینوا کنونشن اور اس کا الحاقی پروٹوکول انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کا اصل ماخذ ہیں، جن کا استعمال بین الاقوامی مسلحانہ تنازعات اور داخلی مسلحانہ تنازعات کے حل کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی 20 سالہ فوجی مداخلت کے دوران جینوا کنونشن کے بہت سے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، اسی بنا پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کی قانونی چارہ جوئی کا مستحق ہے۔ سامعین، حکومت افغانستان سن 2003 سے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی رکن ہے، لہذا افغانستان کے پاس بین الاقوامی عدالت کی رکنیت ہونے کی وجہ سے اس عدالت کی طرف سے سی آئی اے کے اہلکاروں اور امریکی فوجیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے 112 سے زیادہ نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی نے امریکہ کے دباؤ کے باوجود بالآخر منشور روم کی دفعہ 15 کی بنیاد پر سن 2007 میں افغانستان کی صورتحال کے سلسلے میں ابتدائی تحقیقات کے آغاز کا اعلان کیا۔ بین الاقوامی عدالت کے اٹارنی نے افغانستان کی صورتحال کو طالبان اور القاعدہ سمیت غیر سرکاری مسلح گروہوں اور امریکی فوج اور ایساف یا آئی ایس اے ایف کی حمایت یافتہ حکومت افغانستان کے درمیان مسلحانہ داخلی تنازعات کو قرار دیا تھا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی نے اس بنیاد پر اعلان کیا کہ منطقی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی طرف سے جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی کے مطابق سن 2003 سے 2004 کے درمیان سی آئی اے کے قید خانوں میں افغان قیدیوں کے خلاف جرائم کیے گئے ہیں، اور بین الاقوامی فوجداری عدالت اپنے دستور العمل کی بنیاد پر ان جرائم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اختیار رکھتی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی نے اپنے بیان میں امریکہ کی طرف سے عدم تعاون کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں عام شہریوں کے خلاف بعض جنگی جرائم کے بارے میں بین الاقوامی عدالت کے اطلاعاتی ذرائع کی کمزوری کی وجہ حکومت امریکہ کا عدم تعاون ہے۔ افغانستان میں القاعدہ اور طالبان گروہوں اور امریکی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپوں سے متعلق جینوا کنونشن اور اس کے دوسرے الحاقی پروٹوکول کی مشترکہ دفعہ نمبر 3 قابل عمل ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں غیر فوجی مراکز، شادی کی تقریبات اور دیگر سماجی تقریبات پر متعدد حملے کیے، اور اس طرح امریکہ نے جینوا کنونشن اور اس کے پروٹوکول کی مشترکہ دفعہ نمبر 3 کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ سامعین، جینوا کنونشن اور اس کے دوسرے پروٹوکول کی دفعہ نمبر 3 کے مطابق قید کے دوران غیر فوجیوں کے ساتھ معمول کے خلاف رویہ بھی ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی فوجیوں نے غیر انسانی اور توہین آمیز رویہ، ظالمانہ طریقہ، تشدد، غیر قانونی حراست اور قتل جیسی کاروائیاں افغان اسیران جنگ اور دیگر قیدیوں کے خلاف انجام دی ہیں۔ ایک ممتاز ایرانی یونیورسٹی پروفیسر اور بین الاقوامی قوانین کے ماہر ڈاکٹر جواد صالحی کہتے ہیں کہ اپنے منشور کی بنیاد پر بین الاقوامی فوجداری عدالت رکن ممالک کی سرزمین یا ان کے قلمرو میں بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کے خلاف ورزی پر مبنی رکن ممالک کے شہریوں کی طرف سے انجام دیے گئے 4 قسم کے جرائم کے خلاف کاروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ جرائم جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت مخالف جرائم اور عصمت دری ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی نے افغانستان میں امریکہ کے جنگی جرائم کے بارے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور امید ہے کہ بین الاقوامی فوجداری کی عدالت کے ٹھوس اقدام اور حکومت افغانستان کے تعاون کے نتیجے میں افغانستان میں انجام دیے گئے جنگی جرائم کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے روزنامہ کیہان کی سرخی، جنگ بندی ختم، اب براہ راست امریکہ سے جنگ، عراق استقامتی محاذ کا اعلان۔ عراق کے اصحاب اہل الحق کے سیاسی دفتر کے رکن نے کہا ہے کہ استقامتی تنظیموں نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ انہوں نے عراق میں امریکہ کے مفادات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سعد السعدی نے زور دیا ہے کہ عراق کی استقامتی تنظیموں نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی جنگ بندی نہیں، اور استقامتی محاذ غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یہاں تک کہ غاصب فوجی عراق سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عراقی حکام امریکی مفادات کی تکمیل کی راہ پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے خود اپنے مفادات امریکہ کی عراق میں موجودگی سے وابستہ ہیں۔ رائل جوم کی سرخی ہے، بیلجیم میں حجاب پر سیاسی ہنگامہ، وزیراعظم وضاحت پر مجبور۔ بیلجیم کے وزیراعظم الیگزینڈر ڈیڈی کرو اس ملک میں پہلی بحجاب خاتون کمشنر کے استعفے پر پارلیمنٹ میں وضاحت پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آئی ای ایف ایچ میں سرکاری نمائندے کے عہدے تک پہنچنے والی احسان حواش نے جمعہ کو اپنے عہدے سے کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ وہ اس عہدے پر آنے کے بعد انٹرنیٹ پر اپنے خلاف چل رہی پروپیگنڈا مہم سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے رہی ہیں، حالانکہ ابھی انہیں یہ عہدہ سنبھالے صرف 10 ہفتے ہوئے تھے۔ احسان حواش مرد و عورت کے درمیان مساوات کے ادارے میں سرکاری کمشنر کے عہدے پر تھیں، حالانکہ اس عہدے پر ان کی تعیناتی پر بھی برسر اقتدار اتحاد میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے احسان حواش کی تعیناتی کا دفاع کیا تھا، تاہم یہ بھی کہا تھا کہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے والے سرکاری عہدیداروں کے لیے ظاہری دینی علامت رکھنے پر پابندی ہے، حالانکہ یہ قانون احسان حواش پر منطبق نہیں ہوتا تھا۔ مراکشی نژاد احسان حواش نے بیلجیم کے جریدے میں انٹرویو کے دوران یہ کہہ کر تنازع بڑھا دیا تھا کہ بیلجیم میں دینی پوشاک پر پابندی نسلی امتیاز ہے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات اور پہلے روزنامہ انقلاب۔ یو پی کی نئی آبادی پالیسی پر خود بھگوا خیمہ معترض، وی ایچ پی صرف ایک بچے پر زور کے خلاف۔ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کی آبادی پر کنٹرول سے متعلق نئی پالیسی کی مخالفت خود بھگوا خیمے نے شروع کر دی ہے۔ وی ایچ پی نے صرف ایک بچے کو ترجیح دینے والے سرکاری ملازمین کو انعام کی تجویز کو واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ اس نے متنبع کیا کہ اس کی وجہ سے سماج میں عدم توازن پیدا ہوگا۔ وی ایچ پی نے ایک بچہ پالیسی کے منفی نتائج کے حوالے دیتے ہوئے جہاں چین کی مثال پیش کی، وہیں اسے یہ اندیشہ بھی ہے کہ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی میں عدم توازن پیدا ہوگا۔ اس بیچ شرنگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکھاڑا پریشد نے کہا ہے کہ مسلمان چاہیں تو 4 شادیاں کریں، مگر انہیں ہر بیوی سے 2 بچے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کم و بیش ایسا ہی بیان سنگیت سوم نے بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا دن صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے۔ معروف اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ادارے کے مہتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا ہے کہ پالیسی ہر سماج کے خلاف ہے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ دو سے زیادہ بچے ہونے پر کسی کو سہولیات سے محروم کرنا کون سی پالیسی ہے؟ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، ترقی پذیر ملکوں کو 43 ارب ڈالر کی ضرورت، امیر ملک وعدے پورے کریں عمران خان۔ وزیراعظم عمران خان نے کورونا وبا کی صورتحال سے بحالی، پائیدار ترقیاتی مقاصد پر عمل درآمد اور ماحولیاتی اہداف کے حصول کے سہ جہتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو مناسب فنڈز کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی معیشت اس وقت تک مکمل بحال نہیں ہوگی جب تک تمام ممالک پائیدار ترقیاتی مقاصد اور ماحولیاتی اہداف کے حصول کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں کرتے۔ ترقی پذیر ملکوں کو بحران سے نکلنے کے تقریباً 4300 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ بدقسمتی سے ان ملکوں کے رسائی مطلوبہ ہدف کے صرف 5% تک ممکن ہو سکی ہے۔ امیر ممالک مالی امداد اور گرانٹ کے وعدے پورے کریں۔ کورونا سے متاثرہ ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں کی اثرانو اسٹرکچرنگ کی جائے گی کی جائے۔ ترقی پذیر ممالک سے غیر قانونی سرمایہ کی منتقلی کو روکا جانا چاہیے۔ ان ممالک کے چوری شدہ اثاثہ جات غیر مشروط طور پر واپس کیے جائیں۔ کورونا ویکسین کی تیاری تیز، جبکہ اس کی جلد تقسیم یقینی بنائی جائے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی نے لوگوں کی قیمتی جانیں اور ان کا روزگار بچایا ہے۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی خبریں۔ فارس نیوز ایجنسی: ایران فلسطین کا دفاع جاری رکھے گا، النخالہ اور ہنیہ سے آیت اللہ رئیسی کی گفتگو۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اسلامی جہادی تنظیم کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے ایران کے نو منتخب صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ المیادین ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ہنیہ نے ایران کے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی اور فلسطین کاز کے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ فلسطین الیوم کی سرخی ہے: غازی حسین حکومت نے رواں سال کے آغاز سے فلسطینیوں کے 62 گھر منہدم کر دیے۔ رواں سال سے اب تک مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل نے 62 گھر گرا دیے۔ بیت المقدس کے عمر کے وزیر فادی الحدمی نے منگل کے روز بتایا کہ غازی حسین حکومت نے رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 62 گھر منہدم کر دیے ہیں۔ انہوں نے بات فلسطین میں اردن کا سفیر محمد ابو وندی سے ملاقات میں کہی۔ یہ ملاقات الرام شہر میں ہوئی۔ فادی الحدمی نے واضح الفاظ میں کہا کہ شیخ جرہ محلے سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، جبکہ بطن الہوا محلے میں 86 اور سلوان کے البستان محلے میں 100 کنبوں کے سر پر زبردستی نکالے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان میں فوجی اڈے نہیں مانگے۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان میں فوجی اڈے نہیں مانگے۔ پاکستان میں مسئلہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جس پر واشنگٹن میں سب کو حیرانی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغرب کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں کبھی فوجی اڈے نہیں مانگے۔ مغرب کے ایک سینئر سفارتکار کا اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے فوجی اڈے کی درخواست کی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ پاکستان میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اسلام کی معرفت اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ،
لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگاہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے۔ صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھ کنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صدر طہ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاک کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازوں کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارتخانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکابندی تھی جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور طبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ فوری صدام کو فروخت کیے جائیں گے اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ Thank you.